حبيبنا وحبيب إله العالمين نبي القاسم المصطفى محمد السلام عليك بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم على عبادهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في فرقانه المجيد وقرآنه الحليم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه محمد. توحید پر شرع سنت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور توحید پر تقریباً کوئی چار پانچ دن گفتگو ہوئی اور مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک بات واضح ہوئی توحید کے حوالے سے، لیکن نتیجہ جو نکل کے سامنے آیا وہ یہ کہ پروردگار عالم کا جلوہ ہر چیز میں موجود ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں. اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو یہ بھی خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے ہے، اور اگر اطاعت کر رہا ہے تو یہ بھی خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے ہے. جو انسان اہل بیت تک پانی کو پہنچنے سے روک رہا ہے وہ بھی خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے اس کام کو انجام دے رہا ہے، اور جو انسان اہل بیت کے لیے پانی لانے کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے وہ بھی خدا کی طاقت ہے. تو فرق کیا ہوا؟ کیا خدا کام کروا رہا ہے؟ نہیں. پہلے دن اور دوسرے دن عرض کیا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو اپنی روح کو آلودہ کیا وہ پشیمان ہو گیا، وہ پچھتائے گا. فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، سکھا دیا ہے انسان کو کہ اپنی عقل کے ذریعے راستے کا انتخاب تمہارے سامنے ہے، چاہو تو برائی کو اپناؤ اور ہمارے عذاب کے مستحق ٹھہرو، چاہو تو اچھائی کو اپناؤ اور ہماری جزا کے مستحق ٹھہرو. ایک دفعہ توحید کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو توحید میں دو تین موضوعات بڑے اہم ہیں. ایک موضوع عدل الہی کا ہے کہ خدا عادل ہے یا نہیں ہے، اور ایک موضوع قضاء و قدر کا ہے، اور یہ دونوں موضوع ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور مرتبط ہیں. یقیناً میں قضاء و قدر، جسے ہم قسمت کا نام دیتے ہیں، ایک قسمت میں یہ لکھا تھا، یہ ہونا تھا، یہ آپ کی قسمت تھی، نصیب تھا، یہ لکھ دیا گیا تھا، اسے علماء علم کلام نے یا علماء فلسفہ کہہ لیجیے آپ، انہوں نے اپنی کتاب میں قضاء و قدر الہی کے نام سے اس بات کو پیش کیا ہے. اور اسی طرح سے دوسرا موضوع ہے عدل الہی، کہ اگر خدا عادل ہے تو وہ کس انداز سے قسمت لکھتا ہے، کیا قسمت کا لکھا جانا درست ہے یا نہیں ہے. میں اس پر قسم کوئی گفتگو اس وقت نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی توحید کے حوالے سے بات آئے گی تو یقیناً قضاء و قدر اور عدل الہی پر بھی گفتگو ہوگی اور اس کی جگہ ہے. لیکن کیونکہ جو موضوع کا دوسرا جز تھا وہ شان رسالت تھا، اس وجہ سے میں نے ان دو تین موضوعات کو نہیں چھیڑا، اور ہم توحید پر گفتگو کرنے کے بعد، ذات باری تعالیٰ کے اس بات کے بعد، پروردگار کی صفات خصوصیات کے اس بات کے بعد، ہم شان رسالت کی طرف آ گئے. لیکن ایک چھوٹی سی حدیث کہیے یا چھوٹا سا واقعہ کہیے آپ کے سامنے پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. ایک دفعہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مباحثہ ہو گیا ایک قدری کے ساتھ. قدری کہتے تھے اس شخص کو جو کہتا ہے، جو یہ کہتا تھا، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا تھا صاحب جو کچھ ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کہا کہ بھائی میرا تو عقیدہ یہ ہے، امام کے سامنے آ کر کہا. امام نے کہا کہ اقرا الحمد، سورہ حمد کی تلاوت کرو. کہا کہ ما لکا فیہ شیء، اگر تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو جعفر بن محمد کہ قضاء و قدر جو کچھ خدا نے لکھ دیا وہی ہوگا, انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, باریک موضوع ہے بڑا اور اہم. اگر تمہیں جعفر بن محمد یہ کہنا چاہتے ہو کہ خدا نے جو کچھ لکھ دیا وہی ہوگا, انسان اپنے عمل کے ذریعے کردار کے ذریعے کچھ تبدیل نہیں کر سکتا, تمہارا مدعا یہ واضح ہوگی. امام یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھو اگر تم برا عمل کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی, اچھا عمل کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی. اس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں, جو کچھ میں کر رہا ہوں خدا کے حکم سے جو کچھ ہے وہ لکھ دیا گیا, اب پلٹایا نہیں جا سکتا. تو جب موضوع بحث یہ ہے اور امام ایک دفعہ یہ آ کر کہے سورہ الحمد کی تلاوت شروع کر, تو اس نے کہا بھائی سورہ الحمد کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ جعفر بن محمد تمہارے کان کی کوئی دلیل سورہ الحمد میں نہیں ہے. تو دیکھیے اب وہی بات ہے کہ جانتا نہیں تھا کس ہستی سے کیا جملہ کہہ رہا ہے. امام نے کہا بھائی تم پڑھنا تو شروع کر دینا. اس نے پڑھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا یہیں چھڑ جا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کہا کہ اس میں کیا ہے؟ کہا کہ بالکل صحیح ہے بھائی, ہم تیری بات کرتے ہیں. کہا کہ وہ ایا کرنا صحیح اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. امام نے کہا کہ دیکھو اگر ہر چیز لکھی جا چکی ہے, اگر ہر چیز لکھی جا چکی ہے تمہارے کردار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, تو مجھے یہ بتا کہ تو کس کے لیے خدا سے مدد طلب کر رہا ہے. دیکھیے کتنی چھوٹی سی دلیل ہے, 10 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اسے. اور ماشاءاللہ سے جو یہاں پہ صاحب علم اور صاحب معلومات اطلاع جن کی ہیں مطالعہ کرتے ہیں, مختلف ذاکروں کو علماؤں کو سنتے چلے آئے ہیں, وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں حجت خدا, اسے کہتے ہیں جو رسول نے فرمایا کہ وہ اتی تو جوامع کلم. رسول نے فرمایا ختم مرتبت میں کہ مجھے جوامع کلم دیا گیا. کہا کہ یا رسول اللہ جوامع کلم کا معنی کیا ہے؟ تو علماء تفسیر دیتے جوامع کلم کا معنی یہ ہے کہ بہت بڑی بات کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کر دیا گیا. یعنی یہ جو امام نے قضا و قدر کے مسئلے کو حل کیا اس سے مختصر انداز میں کوئی حل نہیں کر سکتا, اس سے بڑی بات کو. اور کل جو گفتگو ہوئی تو یہ کہا گیا کہ مولانا نے یہ کہہ دیا کہ صاحب علم کو چننا شرک ہے یا تابوت کو چننا شرک ہے. میں اپنی بات پھر دوہرا دیتا ہوں, واضح کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے شفقت لسانی ہو گئی ہو. اور گفتگو جب تو عروج پر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی میں ان 14 ہستیوں میں سے تو ہوں نہیں کہ جن کی زبان کی ذمہ داری خدا نے لی ہے. تو دیکھیے ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہے مجھ سے, میں اپنی بات کو پھر دوہرا دیتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا شاعر اللہ ہے یہ. اب لوگ جو کہتے ہیں کہ مولانا علم کی پوجا کی جاتی ہے, تابوت کی پوجا کی جاتی ہے, فلاں نصیبی ہو گیا, تو اس کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے کوئی نصیبی نہیں, خامخائی نصیبی تراشی کا ٹھیکہ مت لیجیے آپ, کوئی نصیبی نہیں ہے. سب امیر المومنین کی معرفت کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی معرفت کے سلسلے میں امیر المومنین کی فضائل کو سمجھنے کے سلسلے میں, بھائی فضائل ہے اتنے عظیم الشان, ماں کا شافعی والا ایسا یدری, بس شافعی مر رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا علی ربہو ام رب اللہ, اس کا پروردگار اللہ ہے علی ہے. شاعر نے فارسی زبان میں بڑی اچھی بات کی, نہ بشر توا نہ مشکوک, نہ خدا توا نہ مشکون. میں علی کے بارے میں کیا کروں کہ نہ انسان کہہ سکتا ہوں اسے نہ خدا کہہ سکتا ہوں. بھائی انسان کہوں گا تو جو معجزات دکھائے علی نے, بھائی اب شان رسالت بھی یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ مکتب محمد مصطفیٰ میں تربیت پانے والا اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ نہ خدا کہہ سکتا ہوں نہ انسان کہہ سکتا ہوں. حیرت میں ہوں کہ شاہ لافتا کو کہوں تو کیا کہوں. دیکھیے گفتگو کا سلسلہ کہیں اور چلا گیا. تو دیکھیے حضرت امیر المومنین کے فضائل کو سمجھنے کے سلسلے میں اگر امام شافعی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے, وہ لڑکڑا سکتے ہیں, تو مجھ آپ جیسا ایک عام انسان تو یقیناً زیادہ سزاوار ہے. بھائی دیکھیے اگر کوئی فضائل امیر المومنین کو سمجھنے کے سلسلے میں کسی شک یا شبہ کا شکار ہو جائے, ایک دفعہ وہ یہ کہہ بیٹھے کہ بھائی علی خدا ہے, تو اگر آپ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں تو دلیل سے مطمئن کیجیے نا. نہج البلاغہ آپ کے پاس ہے, قرآن آپ کے پاس ہے, بھائی نصیری کا ٹھپا مت لگائیے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں آج تک کسی نصیری سے نہیں ملا, میں کسی عزادار کے بارے میں یہ ماننے پر تیار ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عزادار ابو الفضل عباس کا ماتم کرے, جو یہ کہے مشہد میں امام رضا کے دروازے پر پہنچ کر, کربلا میں سید الشہداء کے دروازے پر پہنچ کر, نجف میں دروازے پر پہنچ کر کہ یہ کہے, جو دعا مانگے عزادار کہ پروردگار اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک, پروردگار تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں. وقت منعتا ان یدخلوا الا باذنہ, پروردگار مجھے پتا ہے کہ تم نے اپنے نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے سے منع کیا ہے, یہ تیرے نبی کے بچوں کا گھر ہے. پروردگار میں یہ چاہتا ہوں, منی بقف تو اعلی باب من ابواب بیوت نبی, تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک گھر پر کھڑا ہوں. اور جانتا ہوں پروردگار, وعالم ان رسولک وخلفاء کا, میں یہ جانتا ہوں کہ تیرا رسول اور تیرے خلیفہ احیاؤن عندک, تیری بارگاہ میں اب بھی زندہ ہے. یرزقون یرون مقامی ویسمعون کلامی, تو انہیں اب بھی رزق دے رہا ہے, وہ میری زیارت کرتے ہوئے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. عزادار بھی کہلائے جا کر کہ پروردگار تیرے نبی کے گھر کے دروازے پر, تو اب یہ ذریعہ اگر چومے گا جا کر تو پہلے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ چکا ہے پروردگار تیرے گھروں میں سے ایک گھر ہے, میں تیرے گھر پہ آیا ہوں پروردگار تیری رحمت کا طالب بن کے, تو وہ کیسے شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے جو دروازے سے داخل ہوتے وقت یہ کہے کہ پروردگار تیری رحمت طلب کرنے آیا ہوں. بھائی اگر بچے کے لیے پانی کی تلاش میں نبی کی بیوی, نبی زادی نہیں, نبی کی بیوی, نبی زادی اور ہے, ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نبی زادے ہیں, نبی بنیں گے, جناب حاجرہ کا مرتبہ اور ہے, اگر جناب حاجرہ کو جناب ابراہیم طلاق دے دیں تو پھر نامحرم ہو جائیں گی, لیکن نبی زادے کا رشتہ ایسا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. انسان کی بیٹی کا انسان سے کبھی رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا, بیٹے کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا, زوجہ کا رشتہ ٹوٹ سکتا. بھائی جناب حاجرہ زوجہ محترمہ نبی کی, رشتہ ہے شریعت کے بندھن میں جڑا ہوا, جب چاہے ابراہیم توڑ سکتے ہیں خدا کے اذن سے, لیکن وہ بیوی بھی جب پہاڑیوں کے درمیان چکر کاٹے تو پروردگار یہ کہے کہ دیکھو ہماری رحمت کا مرکز ہے, رحمت طلب کرنی ہے, صفا و مروہ کے چکر کاٹو تو جہاں پر وہ ہستیاں دفن ہو کہ جن کی ذات میں, جن کے رگوں پہ میں رسول کا خون ہو, نہ صرف یہ کہ رسول کا خون ہو بلکہ وہ سورہ کوثر کی مجسم تفسیر ہو. بھائی آپ ایک کام کیجئے, آپ ایک کام کیجئے, تاریخ اسلام سے, احادیث سے, قرآن سے جناب سیدہ کو ہٹا دیجئے, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق اور سلسلے تک آئیے, ان آئمہ کو ہٹا دیجئے. بھائی جناب سیدہ کی نسل کو آپ ہٹا دیجئے, کہیے بھائی جناب سیدہ کی نسل تھی ہی نہیں, تو مجھے بتائیے کہ سورہ کوثر کو کس خانے میں رکھیں گے آپ. سورہ کوثر اگر آج تک زندہ ہے تو فاطمہ زہرا کی نسل سے چلنے والے بچوں کی وجہ سے زندہ ہے. بھائی لوگ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں, خدا نے قرآن نازل کیا, رسول نے قرآن دریافت کیا, علماء نے تفسیر لکھی, لیکن جناب سیدہ کی الگ حیثیت ہے, الگ مرتبہ ہے. سیدہ اور سیدہ کے بچوں کا مقام یہ ہے کہ سیدہ اور سیدہ کے بچوں کی بدولت سورہ کوثر زندہ ہے. سورہ کوثر، خطابی سورہ کوثر کا معنی کیا ہے بھائی؟ کوئی ازواج مطہرات میں سے کسی کو یہ شرف نہیں ملا سوائے خدیجہ کے، کہ خدیجہ کی نسل کے ذریعے رسول کی نسل چلے. تو دیکھیے، تو شرک کی بات ہو رہی تھی کہ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں مان سکتا، یہ میرا دل ماننے کو تیار ہوتا ہی نہیں ہے، اور نہ یہ میرا عقیدہ ہے اور نہ میں یہ مان سکتا ہوں. کہ دیکھیے، کوئی عزادار جو علم کا احترام کرتا ہے، جو جنا کا احترام کرتا ہے، جو تابوت کا احترام کرتا ہے، وہ اس کی پوجا کرتا ہے. نہیں میرے بھائی، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سید الشہداء کے ذوالجنا کی شبیہ ہے. جب وہ یہ کہہ رہا ہے سید الشہداء کے ذوالجنا کی شبیہ، تو اس میں شرک کا پہلو کہاں سے؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میرے امام کے ذوالجنا کی شبیہ ہے. کون امام؟ امام کون ہوتا ہے؟ خدا کا نمائندہ. یعنی وہ مان رہا ہے کہ یہ اس ہستی کی سواری کی شبیہ ہے جو خدا کا نمائندہ تھا. پھر شرک کا تصور کیسے ہو؟ پھر شرک کا تصور نہیں آ سکتا. تو عزیزان گرامی، اب دیکھیے، رسالت کے حوالے سے ایک خوبصورت، آپ شروع میں ایک بند آپ کو سنا دوں. میں عجیب بات کہی ہے جناب جوش نے، گھر بیٹھی کفر کی. اب یہاں سے شان رسالت شروع ہو رہی ہے نا، اور اب جو آیات پڑھوں گا میں تو اس کے حوالے سے بھی پھر یہ جو بند ہے یہ واضح ہو جائے گا. گھر بیٹھی کفر کی اٹھی رسالت کی نگاہ، گرد بیٹھی کفر کی اٹھی رسالت کی نگاہ، گر گئے تاپوں سے بت، خم ہو گئی پشتے گناہ. بھائی بھائی، عجیب دہریہ ہے جو گناہ کی پشت کو بھی خم کر رہا ہے، بت پرستی کو بھی ختم کر رہا ہے. گرد بیٹھی کفر کی اٹھی رسالت کی نگاہ، یعنی جوش کی نظر میں رسول خدا جب تشریف لائے تو رسول خدا اگر چاہے تو ایک دفعہ اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے، دنیا کفر تہبالہ ہو جائے گی. گرد بیٹھی کفر کی اٹھی رسالت کی نگاہ، گر گئے تاپوں سے بت، غم ہو گئی پشتے گناہ، غم ہو گئی پشتے گناہ. چرخ سے آنے لگی پیہم صدا لا الہ، چرخ یعنی آسمان، یہ بچوں کی جگہ کر رہا ہوں، آسمان سے مسلسل آ رہی ہے لائے. چرخ سے آنے لگی پیہم صدا لا الہ، ناز سے کج ہو گئی آدم کے ماتھے پر کلاہ. اب یہ فارسی کا استعارہ ہے کہ ٹوپی کا ٹیڑھا کر لینا، اس کا معنی یہ ہے فارسی میں، یہ فارسی سے آیا استعارہ ہے کنایا. اس کا معنی یہ اس ترکیب کا کہ جب انسان تمکنت، وقار، شان اور عظمت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کلا کو ذرا سا ٹیڑھا کر کے بیٹھتا ہے. بڑی عجیب منزل ہے یہ. ناز سے کج ہو گئی آدم کے ماتھے پر کلا، کیونکہ آدم جانتے ہیں کہ اب وہ ہستی آ رہی ہے جو فرشتوں کے مقابلے میں میری عزت کو بحال کروائی ہے. ناز سے کج ہو گئی آدم کے ماتھے پر کلا. اب بڑا عجیب مصرعہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تشریح کروں. اللہ، تشریح ایسی نہیں جو ہواؤں میں ہو، آیات اور روایات کے ذریعے تشریح کروں اس کی، لیکن وقت نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، میں آگے بڑھنا ہے مجھے. آتے ہی ساقی کے ساغر آ گیا، خم آ گیا. آتے ہی ساقی کے ساغر آ گیا، خم آ گیا، رحمت یزدان کے ہوٹوں پر تبسم آ گیا. مجھے اشارہ کرنے دیجیے بس اس شعر کے آخری حصے پر، مصرے پر. دیکھیے، ساقی جب آتا ہے تو ساگر اور خم لے کر آتا ہے اپنے ساتھ. جو یہ نہیں کہہ رہے کہ ساقی آیا ہے تو خم اور ساگر لے کر آئے گا، کہہ رہے ہیں کہ یہ ساقی ایسا ہے کہ جس سے میخانہ توحید کے اندر چار چاند لگے ہیں. اگر یہ ساقی نہ ہوتا تو یہ نہ سمجھنا کہ خم اور ساگر ہوتا، اس ساقی کے وجود کی بدولت ہی ساگر اور خم آیا ہے میخانے میں. جو میں نے کلر کیا تھا نا، کہ دیکھیے، حضرت ختم مرتبہ کا وجود باعث بنا اس بات کا کہ جبریل کو نازل کروائے، ورنہ خدا کے فیض میں تو کوئی کمی نہیں ہے. بھائی خدا چاہے تو آج جبریل کو نازل کر دے، لیکن ہے کون جو جبریل کو دریافت کرے گا، وصول کرے گا؟ اور میں نے مثال دی تھی زمین کی کشش ثقل کی، کہ دیکھیے زمین میں کشش ہوتی ہے ثقل کی، کھینچنے کی، جاذبہ ہوتا ہے، گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے. تو اجسام کو زمین کی جانب گرتے دیکھ کر یہ نہ سمجھیے گا کہ اجسام میں کوئی فضیلت ہے زمین کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں. یہ زمین ہے جو مسلسل کھینچ رہی ہے، اور اگر ان اجسام میں طاقت ہوتی تو چاند پہ جا کے بھی اسی انداز سے کھینچتے چاند کی طرف. بھائی چاند میں وہ طاقت ہی نہیں ہے جو زمین میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ختم مرتبت میں وہ طاقت ہے، وہ کشش ثقل ہے، ثقل ہے، وہ گریویٹیشنل فورس ہے وجود ختم مرتبت میں، کہ جبرائیل سے مسلسل اپنی جانب پکار پکار کر کھینچ کر لا رہی ہے. جبرائیل آ رہے نازل ہو رہے ہیں. اچھا اب یہاں سے شان رسالت کے حوالے سے گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہاں تک بات واضح ہوئی, لیکن چار پانچ دن جو میں نے آپ کے سامنے توحید کے حوالے سے گفتگو کی کہ ہر جگہ توحید ہے, تو اب میں دوبارہ اس بند کو دہراؤں گا اور پھر مجھے شان رسالت کے حوالے سے ایک اہم نقطے کو واضح کرنا ہے. صرف ایک بات کو واضح کر پاؤں گا آج جتنا وقت ہے میرے پاس, اور پھر باقی گفتگو ان شاء اللہ کر کے لیے. تو دیکھیے میں نے پہلے دن یہ بند پڑھا تھا کہ دیکھیے جو بند تھا حضرت جوش کا سردار تک بھیجی محمد عالم احمد کثرت نہیں وحدت ہے یہ آنکھوں سے دکھا دے, کثرت نہیں پردے کو تعین کے درے دل سے ہٹا دے. اب اس پہ توجہ کیجئے گا, اشارہ کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے اس شعر کے ذریعے اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں. کثرت نہیں پردے کو تعین کے درے دل سے ہٹا دے. تعین کا مطلب کیا ہے؟ تعین کا مطلب ہے وجود کسی خاص حالت میں نظر آئے, وجود کسی خاص حالت میں نظر آئے. کل میں نے عرض کیا تھا بجلی کی مختلف حالتیں ہیں, اس بلب کے اندر جب آ رہی ہے تو نور اور حرارت کی صورت میں آ رہی ہے, پنکھے میں جب جا رہی ہے تو تحرک کی صورت میں نظر آ رہی ہے, جب ایئر کنڈیشن اور ریفریجریٹر میں نظر آ رہی ہے تو ٹھنڈک کی صورت میں نظر آ رہی ہے. مختلف حالتیں ہیں بجلی کی, یہ تعینات ہیں مختلف, یہ مختلف بجلی کے جلوے ہیں. شاعر یہ کہہ رہا ہے پردے کو تعین کے درے دل سے ہٹا دے, میں بلب پنکھا بلب کو روشن نہیں دیکھنا چاہتا, میں پنکھا چلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا, میں ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوائیں وصول کرنا نہیں چاہتا, میں ریفریجریٹر کی ٹھنڈی یکبستہ سردی کو دیکھنا نہیں چاہتا, میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ خود بجلی کی حقیقت کیا ہے. پردے کو تعین کے درے دل سے ہٹا دے, کثرت نہیں وحدت ہے یہ آنکھوں سے دکھا دے. ہاں بڑھ کے حجابے مجھے جانا نہ ہٹا دے, میدان کو حدے توڑ کے ہموار بنا دے, چوٹی سے چلے کوہ کی خورشید کا جلوہ, ہستی کی رگوں پہنے ہو توحید کا جلوہ. دیکھیں شاید دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر جگہ توحید کی حکمرانی ہو, یہ دکھا دے. بجلی کو بجلی کے زیر استعمال آنے والی چیزوں کے ذریعے نہ پہچانو, بجلی کو خود فلو آف الیکٹران کے ذریعے پہچانو. یہ ہے نقطہ سارا. تو دیکھیے ایک انبیاء کے حوالے سے پروردگار عالم نے ایک بڑا عجیب سا قرآن کا مسئلہ ہے, اور وہ یہ کہ بشر بشر تھے رسول, بشر تھے تو کیا ہم بھی بشر آپ بھی بشر سب بشر, تو پھر ہم جیسا ہو گیا بس بشر, کہ بشر کہہ لیا تو یہ بشر ہے تو کیسا. بھائی قرآن میں عجیب مسئلہ ہے کہ قرآن میں بڑی توجہ کیجیے گا, قرآن میں انبیاء کو حضرت ختم مرتبہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں خود رسول خدا کو بشر کہا ہے, اور جب کفار نے بشر کہا تو قرآن نے مذمت کی. اس جملے کو سنیے اور اپنے ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ آخر تک اس جملے کے ذریعے تقریر کا سفر چلے گا. ٹکٹ ہوتا ہے نا جو بسیں چلتی نہیں, کہ بھائی آخر تک سفر کے آپ کو ٹکٹ رکھنا ہے, ورنہ اگر ٹکٹ نہ دکھا سکے آپ بر وقت تو مسائل پیش آ جائیں گے آپ کے ساتھ. تو یہ وہ ٹکٹ ہے کہ جس کے ذریعے آپ تقریر کے ساتھ ساتھ چلیں گے. دیکھیے قرآن نے خود رسول خدا کو بشر کہا, رسول نے اپنے آپ کو بشر کہا, لیکن جیسے ہی کفار نے بشر کہا قرآن نے مذمت کی. کفار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار تو خود بھی تو بشر کہہ رہا ہے, یعنی کفار جانتے ہیں کہ جو بشر کفار کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر اور ہے, اور جو بشر خدا کہہ رہا ہے وہ بشر اور ہے. آپ خود تو کہہ دیا آپ نے ہمیں منع کر رہے ہیں. تو دیکھیے اس زمانے کے کفار بھی عمل میں بڑے ناکارہ تھے, نکمے تھے, کلمہ پڑھ کے نہیں دیا رسول کا, لیکن یہ حقیقت تو پتا تھی اس زمانے کے کفار کو بھی کہ بھائی جو بشر ہم کہیں وہ اس کی حقیقت کچھ اور, جو قرآن میں بشر خدا خود کہہ رہا ہے وہ کچھ اور. تو کبھی کبھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. خدا نے کہا نا فاعتبروا یا اولی الابصار, ذرا در سے عبرت لو اے صاحبان بصیرت. تو دیکھیے کبھی کبھی انسان کو کبے سے درس دینا پڑتا ہے. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو کبے سے درس دینا پڑا اسے, تو بھائی ہمیں بھی چاہیے کفار سے کچھ درس لے دیں اس زمانے کے. فاعتبروا یا اولی الابصار کہ بھائی جو یہ سمجھ رہے تھے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ السلام. ایک بات بتا دوں قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن میں کہیں حابیل اور قابیل کا نام نہیں آیا ہے. آدم کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، آدم کے دو بیٹوں کو یاد کرو، قربانی دی انہوں نے، اندازہ چڑھایا، اور یہ جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تو قبضے کو بھیجا خدا نے. قرآن کی نص سے قرآن ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جب قبضے نے آ کر وہ سب کام کیے اور خدا اپنی چونچ سے، تو پھر قابیل نے یہ کہا کہ اعجز انکون مثل ھذا الغراب فاواری سوۃ اخی، کیا میں اتنا ناکارا ہوں کہ اس قبضے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن میں کر سکوں. تو بھائی دیکھیے، قبضے سے درس لیا ہے قابیل نے، تو بھائی جب قبضے سے درس دیا جا سکتا ہے تو وہ تو کفار سے نکل دے تو انسان انسان سے بھی درس دیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے وہ سمجھ رہے تھے بشر کی حقیقت. تو سورہ انعام میں عجیب آیت ہے، ما منع الناس، لوگوں کس چیز نے روکا ہے، ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى، جب ان کے پاس ہدایت آئی لوگوں کے پاس تو انہیں کس چیز نے روکا کہ ہدایت کو انہوں نے قبول نہیں کیا. ہدایت سے مراد یا رسالت ہے، جب ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، جب ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تو کس چیز نے روکا لوگوں کو کہ وہ ہدایت کو قبول نہ کرے. الا، مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا، کیا کہا، وہی بشریت کی بات، وہی بشریت کی بات کہ بھائی ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى، کیا کہا لوگوں نے، ما ھذا الا بشر، بھائی یہ تو ایک آدمی ہے، انسان ہے، انسان کی بات نہ مانو، یہ انسان ہے. یعنی خدا مذمت کر رہا ہے کہ دیکھو کس چیز نے روکا انسانوں کو اس بات کو کرنے سے کہ وہ ایمان لے آئے، مگر صرف ایک بات سے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے تم جیسا، یہ تم جیسا بشر ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لانزلنا من السماء ملکا رسولا. دیکھو سن لو توجہ کے ساتھ، اگر زمین پر فرشتے چل رہے ہوتے نا تو ہم بھی آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن تم انسان ہو، تم جیسا انسان بنا کر بھیجا، تم جیسا انسان بنا کر بھیجا ہے. اچھا تم جیسا انسان بنا کر بھیجا ہے، اب یہاں تک بات آ رہی کہ تم جیسا انسان ہے. سورہ کہف کی آخری آیت میں عجیب انداز سے ارشاد کیا، کیا کیا، میرے حبیب ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو، قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، مجھ پر وحی آتی ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے اور اسے چاہیے کہ شرک نہ کرے، نیک عمل کرے، وہ اللہ سے ملاقات کر لے گا. تو یہاں پر رسول خدا نے خود اپنے آپ کو بشر کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، وہاں خدا خود کہہ رہا ہے کہ بھائی ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى الا ان قالوا، مگر یہ کہ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تم جیسا بشر ہے، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کی بات نہ سننا. یہاں خود رسول اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں سورہ کہف کی آخری آیت میں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، وہاں کفار کہہ رہے ہیں تم جیسا بشر ہے تو ان کی مذمت، لیکن رسول خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں تو ان کی تعریف. آخر سلسلہ کیا ہے، راز کیا ہے، یہ راز کیا ہے. اچھا اب آئیے حضرت صالح کا قصہ سورہ شورا کے اندر. دیکھو اگر تم سچے ہو، فاتح بے آیت ہے، فاتح حضرت صالح سے ان کی قوم کہہ رہی ہے، فاتح بے آیت ان کنت من الصادقین، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ صالح جو ہے تم جیسا انسان ہے. اگر اچھا صالح تم ہم جیسے انسان نہیں ہو، تم بڑی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، آسمان سے آئے ہو، نبوت لے کر آئے ہو، رسالت لے کر آئے ہو، پیغام وحی لے کر آئے ہو، اگر تم ہم جیسے، ہمارا کہنا تو یہ ہے بھائی قوم صالح نے کہا کہ تم ہم جیسے ہو، اچھا پھر قوم صالح نے یہ کہا، کفار نے یہ کہا، اگر تم ہم جیسے نہیں ہو، فاتح بے آیت ان کنت من الصادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی دکھلاؤ. تو دیکھیے عزیزان گرامی، ایک نشانی مانگی تھی کفار نے، حضرت صالح کی قوم نے حضرت صالح سے ایک نشانی مانگی تھی، فاتح بے آیت منکم کا من الصادقین، ایک نشانی چاہیے، ہم یہ مان لیں گے. اب مانا یا نہ مانا یہ الگ بحث ہے، لیکن کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اللہ کا پیغمبر آئے وہ ہوتا تو ہم جیسا انسان ہے دکھنے میں، لیکن اگر اس سے ایک آیت ایک نشانی طلب کی جائے اور وہ دکھا دے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ سچا ہے. بھائی بڑا بھلا ہو مسلمانوں کا، ہزاروں آیتیں دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم جیسا ہے. ایک آیت دے آؤ، حضرت صالح کا قصہ طویل ہے, اونٹنی آئی پہاڑ سے نکلی اور وہ ایک الگ قصہ ہے, وہ سب آپ جانتے ہیں, تیسرے پارے میں بھی ہے, قرآن کی بقیہ صورتوں میں بھی ہے, وہ قصہ اس قصے میں مجھے نہیں جانا. فاتب آیا تم صادقین, اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر پیغمبر دکھائے گے تمہیں اپنے جیسا انسان, لیکن اگر طلب کرنے پر ایک آیت بھی دکھا دے ایسی جو تم نہ لا پاؤ تو ماننا پڑے گا کہ ہے بشر لیکن تم جیسا نہیں ہے, ہے بشر لیکن تم جیسا نہیں ہے. آئیے ذرا حضرت نوح کے قصے کی طرف. عجیب انداز سے گفتگو کی, قال الملا من قومه الذين كفروا, کہا اس گروہ میں جو نوح کی قوم سے تھے اور کافر تھے, قال الملا من قومه الذين كفروا, بڑی توجہ کیجیے گا, نوح کے جو قوم والے تھے اس میں سے اس گروہ نے کہا, کس گروہ نے کہا؟ مومنین نے نہیں, وہ لوگ جو کافر تھے, ایک خصوصیت نہیں دوسری خصوصیت, اور وہ لوگ کیا تھے؟ قیامت پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے. تیسری خصوصیت باثر نہ ہوں پھر حیات دنیا, ایک تو پہلی خصوصیت کفر ہوں, دوسری کذبوا بلقاء الآخرة, تیسری خصوصیت واترفناہم فی الحیات الدنیا, تین خصوصیات گنوائی. خدایا تو کافر کہہ کے بات ختم کر دیتا, جب کفر ہو گیا, جب شرک کی بات آ گئی تو اب ان میں لاکھ اچھائیاں ہوں لاکھ برائیاں ہوں بات ہی ختم ہو گئی ساری. تو خود کہہ چکا ہے سورہ نساء کی 144 آیت میں کہ دیکھو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, جو شرک کرے گا اسے ہم نہیں بخشیں گے چاہے جو بھی کام کر لے, شرک خدا کو بالکل پسند نہیں ہے پروردگار. لیکن یہاں پر جب نوح کی قوم کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے تو تین خصوصیات بتا رہا ہے کہ الذین کفروا, ایک تو نوح کی قوم کے وہ لوگ تھے جو کافر تھے, دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگ کافر تھے, کس چیز کے, کس چیز کے کافر تھے؟ کذبوا بلقاء الآخرة, تکذیب کرتے تھے, جھٹلاتے تھے آخرت کو, قیامت کو نہیں مانتے تھے. وہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا, یعنی جو کفر کرے آخرت کو نہ مانے, پروردگار کہہ رہے اطرفناہم فی الحیات الدنیا, ہم نے انہیں ان کی دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت میں چھوڑ دیا تھا, جو کرنا ہے کرو. تو سمجھ میں یہ آیا, بس اب یہاں پر مولا کائنات کی حدیث یاد آ رہی ہے, سن لیجیے کہ دیکھو اذا کتاب علیک بالنعم, جب اللہ مسلسل تجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش کرے, اذا تتابع عليك بالنعم, اللہ مسلسل جب تجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش کرے, وہ انت تعصی ہے اور تم مسلسل اللہ کی گمراہی, اللہ کی معصیت کرے, گناہ میں مبتلا رہے, اللہ کیا کر رہا ہے؟ مسلسل نعمتوں کی بارش, اور اے انسان تو کیا کر رہا ہے؟ مسلسل گناہ. ڈرنا, خبردار, خدا کی گرفت بڑی سخت ہے آنے والی ہے ان نعمتوں کے بعد. خبردار کو یہ نہ سمجھے کہ نعمتوں کی زیادتی ہے تو اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے, اگر نعمتوں کی کثرت اور قلت تقرب اور تباعد کا معیار پاتی, اگر نعمتوں کی کثرت اور قلت اللہ کا نیک بندہ یا برا بندہ ہونے کا معیار قرار پاتی, تو نعوذ باللہ من ذالک, دنیاوی نعمتوں میں سے اہل بیت کو کچھ نہیں ملا, یاد رکھیے گا. اور جو نعمتیں آئیں گی تو اہل بیت نے واپس کر دی. خبردار, کثرت نعمت کی وجہ سے کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہوں. اطرفناہم فی الحیات الدنیا, ہم نے انہیں چھوڑ دیا تھا اپنی دنیاوی زندگی میں, کرو مزے جتنے کرنے ہیں تمہیں. اذا تتابع علیک بالنعم وانت تعصی ہے, جب اللہ تجھ پر مسلسل اپنی نعمتوں کی بارش کرے تو فاحذر, ڈرنا ذرا, دیکھنا کہ کہیں گرفت تو مجھ پر تنگ نہیں ہونے والی. قرآن کی آیت ہے, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, جو گناہگار ہیں ہم ان کی گرفت کو آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں, ایک دم سے نہیں پکڑتے. گناہگار یہ سمجھتا ہے کہ صاحب, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کے پاس گاڑی ہے وہ گناہگار ہے, مثال دے رہا ہوں, یا مصیبت یہ کہ مثال دو تو لوگ باہر نکل گئے, بھائی تمہیں کہہ رہے تھے مولانا, خیال فوراً ہوتی, اب یہ مصیبت ہے میرے ساتھ, میں کروں تو کیا کروں. تو یہ دیکھیے, یہ جو باتیں روایات ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ مومن باہر نکلے ایک دوسرے پر تیر اندازی اور تیر کمان چلے پہ چڑھانے میں حملے کرنے لگے, بھائی تمہیں کہہ رہے تھے تم نے آج نماز دیر سے پڑھی تو تم گئے جہنم میں. دیکھیے, جہنم جنت کا سرٹیفکیٹ میں نہیں بانٹ سکتا, نہ آپ بانٹ سکتے ہیں. ہمارے یہ ہو گیا ہے کہ صاحب شرعی قوانین اپنی جگہ پر, لیکن جہاں کسی نے دیکھا نماز دیر سے پڑھی وہ گیا سیدھا جہنم میں, جہاں کسی خاتون نے دیکھا پردے میں ذرا سی کمزور ہوئی اسے بھجوا دیا جہنم میں, جہاں کسی نے کچھ کیا. تو حضور دیکھیے, اب دیکھیے کیسے لوگ تھے, ایک عالم تھے, انتقال ہو گیا خدا رحمت کرے, بہت ہی زیادہ مقامات تھے ان کے, ان کے گھر پہ ایک آدمی آیا تو گھر میں ٹی وی ریڈیو بچے چلا رہے تھے, آواز بلند ہو گئی, اب ٹی وی میں تو آپ کو پتا ہے ایسی جاتی ہے, یہاں کا واقعہ نہیں ہے یہ, تو موسیقی کی آواز آئی تو وہ کہہ رہا حضور قبلہ جی کیا ہے آپ کے گھر میں، یہ حرام کام ہو رہا ہے، آواز آپ کچھ کیجیے. تب دیکھیے عالم تھا بہت پہنچا ہوا، کہنا حرام یہ کام نہیں ہے، حرام کام وہ ہے جو تو نے صبح کو کیا تھا. کہا کیا کیا؟ کہا گھر سے نکلتے ہو بیوی کے چانٹا لگا کے آیا تھا. تو دیکھیے خدا نے اپنے نیک بندوں کو علوم بھی عطا کیے ہیں. ایک عالم ہے وہ جانتا ہے کہ صبح کو گھر سے نکلے تھے کیا کر کے نکلے تھے. اگر بول نہیں رہے تو یہ اس کی بڑائی ہے، حماقت میں محمول مت کیجیے، اگر بول نہیں رہے تو اس کی بڑائی ہے. تو ایجان کرانی ایک صاحب گئے، پہلے میں نے کتاب دیکھی چھپی ہوئی، تقریباً 40-45 سال پرانا واقعہ ہے، کتاب چھپی. تو اس کتاب کو پڑھا میں نے، اس کتاب سے پڑھ کے نکل گیا رہا تھا کہ سید الشہداء نعوذ باللہ ایک مجبوری کی حالت میں شہید ہوئے اور ان کو پتہ نہیں تھا. گئے بھائی، اب میں لفظ کیا استعمال کروں کہ ایک آدمی ایک موقع میں گرفتار ہو جاتا ہے، اب تو کوئی چارہ نہیں رہا تو شہید ہو گئے. اس کتاب سے یہ لیا مل رہا تھا مجھے، میں بڑا افسوس ہوا مجھے کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے ایسی. میں نے کاپی خریدی ہے اور ایک پینسل یا قلم خریدا. میں نے کہا صبح کو جاؤں گا اور جا کر فلاں عالم کے پاس اور ان سے پوچھوں گا حضور یہ کتاب ہے، یہ سوالات ہیں میرے، آپ بتائیے. اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسین پھنس گئے تھے، بس وہ تو مجبوری کے طور پہ ورنا شہادت کا ارادہ کر کے نہیں نکلتے، تو کیا جواب ہے اس کا؟ تو میں جاؤں گا ان سے پوچھوں گا کہ امام کو علم نہیں تھا کربلا میں کیا ہونے والا ہے، بس ایک دفعہ پھنس گئے، پکڑے گئے، شہید ہو گئے. نعوذ باللہ. کہ میں نے کتاب خریدی، کاپی خریدی، قلم خریدا. صبح ہوئی تو کھٹکھٹایا دروازہ، وہ عالم باہر نکلے. میں نے سلام کیا، وعلیکم السلام. اب ان عالم نے بولنا شروع کیا، کہا کہ تم کل گئے کتاب فروشی میں، تم نے کتاب خریدی، جا کر کتاب پڑھی، تمہارے ذہن میں یہ آیا، تم نے پینسل خریدی، کاپی خریدی، اب یہاں پر میرے پاس آئے کہ شکوک و شبہات کا سوال کا جواب دے سکو. تو کہنے اس عالم نے مجھے سمجھا دیا کہ کہاں میری اوقات، مجھے پتا ہے کہ کل تو کیا کر کے آیا ہے اور کہاں سید الشہداء. جب مجھے یہ پتا ہے کہ کل تو کیا کر کے آیا ہے تو سید الشہداء کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا. سید الشہداء کا بھی ایک یہ الگ، اب میں یہاں پر ایک بریکٹ کھول رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بشریت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے لیکن یہاں تک بات آ رہی ہے تو آپ لوگوں کی اجازت سے میں اس بات پہ اشارہ کرتے ہوئے چلوں کہ صاحب سید الشہداء، سید الشہداء اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب لوگ آگے پوچھتے ہیں بتایا تو کیا جا رہا ہے، میں نے کسی کو بھی نہیں سنا اس لیے میں کیوں کہوں گی کہیں سے بتایا گیا ہے. آپ ہی حضرات سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا تھا، کیا سلسلہ تھا سید الشہداء کے جو شہادت ہوئی اور وجہ کیا تھی. کوئی کہتا ہے جی کسی مقصد سے گئے، اور کس مقصد سے گئے تھے. کوئی کہتا ہے کسی مقصد سے گئے تھے ظلم کے خلاف. کوئی دیکھیے کبھی آپ پڑھیں گے، اب جو بھی ہو جس مرتبے پر بھی ہو، قرآن اور روایات کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا جو بھی ہوگا. کبھی سید الشہداء کی شخصیت کو اس مرتبے پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، آمریت کے خلاف جنگ. ہٹائیے حضور یہ فضولیات، کیا آمریت اور کیا جمہوریت، یہ سب عوام کو بیوقوف بنانے کے دو طریقے ہیں مختلف. اگر حکومت ہے تو صرف خدا کی اور خدا کے رسول کی. یہ آج کی مجھے سیاست سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن آمریت کے خلاف جنگ ہے صاحب، آمریت کے خلاف جنگ ہے. نہیں، ریفارمر تھے بڑے، اصلاحی تحریک. کون سی اصلاحی تحریک حضور؟ اگر سید الشہداء کی تحریک کو آپ اصلاحی تحریک کہیں گے، جس طرح سے دنیا کی اصلاحی تحریکیں ہوتی ہیں، تو وہ تحریک تو 61 اور 62 ہجری میں ختم ہو گئی. یہ کون سی تحریک تھی؟ اگر آپ کہیں گے ظلم کے خلاف قیام تھا، تو ظلم تو کئی جگہ پہ اور ہو رہا تھا اور اس کے باوجود ہوتا رہا. بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کا سلسلہ 700-800 سال تک چلتا رہا. اگر آپ کہیں گے صاحب یزید کی حکومت کو ختم کر دیا، تو آپ نے سید الشہداء کے خون کا بڑا سستا سودا کیا ہے کہ یزید جیسے آدمی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے سید الشہداء اپنا خون بہائیں گے. اگر آپ یہ کہیں گے بھائی، میں جوش جذبات میں اپنے ابا امامے اور قبا اور ابا کے ذریعے ممبر کے بلبوتے پر میں نہیں کہہ رہا, یہ بات واضح ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ سید الشہداء نے کیا سکھایا, بھائی جہاں ظلم ہو رہا ہے جاؤ کٹ جاؤ مر جاؤ, اگر آپ یہ کہیں گے تو پہلا سوال آپ حضرات سے یہ ہے کہ اگر ظلم کے خلاف جہاد تھا, صرف ظلم کے خلاف, میں انکار نہیں کر رہا, میں جو دلائل مجھے دیے جاتے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں, کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے ابھی دلائل, تو ممبر سے جواب دینا ضروری ہے کہ بھائی اگر سید الشہداء نے ظلم کے خلاف جہاد کیا تھا تو یہ بتائیے جب ولید کے محل میں گئے تھے مدینے میں اور ولید نے مطالبہ بیعت کیا تھا تو وہیں پر لڑ لیتے کٹ جاتے مر جاتے شہید ہو جاتے, بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر گئے کہا کہ جیسے ہی پکارو اندر آ جانا, بھائی ہو جاتے شہید یہاں پر مدینے میں. جب مکے گئے مکے میں اپنے حج کو عمرے میں بدلا یا عمرے کی نیت کیا, مجھے کسی بحث میں اس کی نہیں جانا, اپنے تمام اعمال عبادی اعمال کو مختصرا انجام دیا اور مکے سے نکل آئے. کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے تھے کہ مکے میں مجھے شہید کر دیا جائے گا, سازش ہو رہی ہے. حضور مولا سید الشہداء ظلم کے خلاف جہاد کرنا چاہیے, کٹ جائیے شہید ہو جائیے مکے میں شہید ہو جائیے, پہلے اور آخری شہید بن جائیں گے اسلام کے آپ, جسے خانہ کعبہ میں شہید کیا گیا, بھائی ہو جائیے شہید. اگر ظلم کے خلاف شہادت ہے, اگر ظلم کے خلاف مرنا ہے تو خانہ کعبہ میں شہید ہو جاتے, مکے میں ہو جاتے. دوسرا مرحلہ, تیسرا مرحلہ, جب حر ابن یزید ریاحی نے لشکر کو روکا مقام ذو حصن پہ تو سید الشہداء اس وقت لڑ لیتے, اس وقت شہید ہو جاتے. بھائی کیوں شہید نہیں ہوئے, کیوں جنگ نہیں کی؟ حر نے جو روکا سید الشہداء کو, ظلم تھا یا عدل تھا؟ اگر عدل تھا صاحب آپ کے ایمان کا اللہ یاد ہے, اگر ظلم تھا تو بھائی ظلم سے ٹکرا جاتے. تیسرا مرحلہ, چوتھا مرحلہ, دو محرم کو کربلا میں آئے, سات محرم تک فوجیں اضافہ ہوتی رہی, سید الشہداء نے انتظار کیا 30,000 کا لشکر جمع ہو جائے. حضور یہ آپ جس سید الشہداء کی شخصیت کا تجزیہ کر رہے تحلیل کر رہے, وہ ایک ناکام جرنیل بنا دیا آپ نے, نعوذ باللہ من ذالک. سید الشہداء کا جو پورا سفر ہے یہ رسول کے فرمان کی روشنی میں ہے, یہ میرے اور آپ کی عقلوں میں نہیں آ سکتا. دیکھیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے جتنی توحید بلند ہوگی اتنے امتحان کٹھن ہوں گے. بھائی ابراہیم کی توحید یہ تھی لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, میرے قلب کو ایمان آ جائے. ارے کیف توحید موتا, کیسے زندہ کرتا ہے تو مردوں کو. لیکن ابراہیم کی توحید کا مرحلہ یہ تھا, اس کے باوجود بھی فرزند کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا لیکن ہاتھ روک لیا گیا, فرزند ذبح نہ ہوئے. اب سوچیے ذرا رسول خدا جس کی توحید ایسی ہے کہ تمام انبیاء توحید ان سے آ کر سیکھے, ذرا توجہ کیجیے اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے کہ رسول کو کون سے امتحان درپیش ہونے چاہیے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے فدیہ قرار دیا ایک ذبح عظیم اس کا. اب ان ذبح عظیم کے معنی میں نہیں جانا, اس کے معنی اور مطالب کیا ہیں اس طرف میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن یہ خاص سلسلہ ہے. سید الشہداء جب مکے سے چلے یہ کہہ کر چلے, من کانا موطنا علی لقاء اللہ نفسہ وباذلا فینا مہجتہ فلیرحل معنا, جو شخص یہ تیار ہو چکا ہے اس بات پر کہ ہمارے رستے میں اپنی جان نچھاور کرے اور اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو چکا ہو, موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو چکا ہو, وہ ہمارے ساتھ چلے, کوفے کی حکومت لینے کے لیے نہ چلے. من کان باذلا فینا مہجتہ, اچھا یہ انحرافات معاشرے میں آتے کیوں ہیں, یہ تک بندیاں مختلف قبطوں کے نظریات آتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم مفاسد کھول کے نہیں دیکھتے, نہج البلاغت کھول کے نہیں دیکھتے. آج میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ گھر جائیے گا, جو سید الشہداء کی زیارت اربعین ہے اسے پڑھیے گا, اس کا ترجمہ پڑھیے گا, دیکھیے گا کہ ہے کیا سلسلہ. تمام زیارات سید الشہداء کی پڑھیے, شخصیت واضح ہوگی. بھائی تو آپ کے گھر میں ہے مفاتی, نہیں ہے تو خرید دیجیے ہوگی, جب کیبل کے 250 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں تو مفاتی کے بھی 400 روپے دے سکتے ہیں. دیکھیے بیچاری مفاتی اتنی مسکین تو نہیں ہے کہ کیبل کے مقابلے میں نہ آ سکے, وہ بیچاری سال میں 400 روپے خرچ کرنے کو کہہ رہا ہوں. جا کر کیجیے خرچ, ترجمے والی مفاتی لیجیے, سید الشہداء کی زیارت پڑھیے, جو زیارت اربعین ہے, زیارت عاشورہ ہے, زیارت 23 رمضان کی زیارت ہے, عرفے کی زیارت ہے, ان زیارات کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ, دیکھیے سید الشہداء کی شخصیت ہے کیا. بعض لڑکیوں مختلف کل یرخل معنا. اور اگر ظلم کی بات ہے تو جب مدینے میں مسجد نبوی میں واقع کربلا کے بعد مسجد نبوی تین دن تک استبل بنا رہا نعوذ باللہ, گھوڑے بندے اس میں مسلمانوں کی فوج کے, تو سید الشہداء کے بعد ان کے وارث سید سجاد تھے, سید سجاد نے ظلم کے خلاف کیوں کوئی جہاد نہ کیا؟ بھائی کہتے ہیں کہ امام حسین نے ظلم سے ٹکرانا سکھایا ہے. امام حسین نے ظلم سے ٹکرانا نہیں سکھایا, کس طرح ظلم سے ٹکراؤ یہ سکھایا. دیکھیے بشریت پر بات ہو رہی تھی, ماں منا الناس یؤمنون بالہدى, کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو اس بات سے جب ہدایت جن کے پاس آئی تو ہدایت کو قبول نہ کرے, الا ان قالوا مگر انہوں نے یہ کہا ما ھذا الا بشر, یہ بشر ہے ہماری طرح کا بشر, یہ ہماری طرح کا بشر ہے. میرے ابھی ان سے کہو کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, اگر یہ فرشتے بسرے ہوتے زمین پہ تو ہم بھی فرشتے بھیجتے. اب آئیے نوح کی طرف ذرا, جو میں نے حضرت نوح کی آیت رہ گئی تھی وہ پڑھوں اور اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں. دیکھیے قال الذین من قومہ, وہ لوگ کہ جو نوح کی قوم سے تھے اور جنہوں نے کفر کیا, کفروا, پہلی شرط, پہلی خصوصیت کفروا, دوسری خصوصیت بکذبوا بلقاء الآخرة, جنہوں نے تکذیب کی آخرت کی, قیامت کے دن کی تکذیب کی, وہ اترفناہم فی الحیات الدنیا, اور جنہیں ہم نے عیش و عشرت کے لیے ان کی زندگی میں, ان کی دنیاوی زندگی میں چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کیا کہا کیا کہا, یہ دیکھو نوح کے بارے میں حضرت علی کی بات ہو رہی ہے کہ تین شرطیں ہیں, تین خصوصیات ہیں تکذیب کی آخرت, اترفناہم فی الحیات الدنیا, ہم نے انہیں زندگی میں ان کی دنیا بھی چھوڑ دیا ہے, اور یہ وہ لوگ تھے جو کافر تھے. انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ نوح ہم جیسا انسان ہے, تم جیسے انسان ہے, ان ہوا الا رجل مثلنا, یہ ہماری طرح کا انسان ہے, ان ہوا الا بشر مثلنا, یہ ہماری طرح کا بشر ہے. اچھا جب ہماری طرح کا بشر ہے تو کیا کیا جائے اس کے ساتھ, کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ دیکھو اب یہ نوح کی قوم کے لوگ تھے, یہ نوح کی قوم کے لوگ تھے, ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین, بھائی اللہ نے کسی انسان پر اپنا پیغام نازل کیا ہو ہم نے اپنے باپ دادا سے تو یہ نہیں سنا. ان ہوا الا رجل به جنہ, یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس پہ دیوانگی کا دورہ پڑا ہے, قرآن کے الفاظ ہیں, صحیح ہے. اچھا اس حصے کو بھی بتا دوں کہ جو حصہ بہت اہم ہے, یتفضل علیکم, یہ تم جیسا انسان ہے چاہتا ہے کہ تم پر برتری جمائے, اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے پیغام لے رہا ہوں. بھائی جب اللہ کا نمائندہ ہونا ثابت ہو جائے گا جو یہ کہے گا تم کرو گے, یہ تم پر بڑائی چاہتا ہے, تفوق چاہتا ہے, برتری چاہتا ہے. یورید ان یتفضل علیکم ان ہوا الا رجل به جنہ, یہ چاہتا ہے بڑائی تم پر جتائے اپنی, تم پر حکومت کرے. یہ شخص ایسا ہے کہ جس کے اوپر دیوانگی کا دورہ پڑا ہے, فتربصوا به حتی حین, تھوڑا انتظار کرو. اب یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے جو میں کہنے والا ہوں, ذرا انتظار کرو. کیوں؟ یہ میرا جملہ ہے کہ بھائی دیوانگی کا دورہ پڑا ہے, ختم ہو جائے گا, پھر ٹھیک ہو جائے گا, اپنی واپس عادی اور معمولی حالت میں آ جائے گا, پھر یہ دعویٰ نہیں کرے گا. نوح نے جب یہ سنا تو عجیب بات کی, رب سننی بما کذبون, پروردگار میری مدد کر اس چیز کے ذریعے کہ جس کے ذریعے یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا, یہاں پر کہا بما, لوط نے کہا الا, یہ الا اور با کا فرق کیا ہے؟ بھائی قرآن ہے یہ الا اور با کا فرق کیا ہے؟ بھائی نوح کہہ سکتے تھے رب سننی الا من یکذبنی, پروردگار الا کا مطلب ہے اس کے خلاف مجھے مدد دے کہ جو مجھے جھٹلا رہا ہے. نوح نے یہ نہیں کہا, لوط نے کہا رب سننی الا القوم المفسدین, پروردگار مجھے مفسدین کی قوم پر فتح اور نصرت عطا فرما. نوح کہہ رہے ہیں کہ مجھے رب سننی بما, یہاں با لائے ہیں الا نہیں لائے ہیں. یہ با اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ یہ بات اس لیے لائیں رب سننی, پروردگار یہ جس چیز کے اندر مجھے جھٹلا رہے ہیں نا, تو اسی چیز کے ذریعے مجھے نصرت عطا فرما. سمجھ میں یہ آیا کہ مشیت الہی ایسی ہے کہ جب کفار یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس چیز کے ذریعے نبی پر قابو پا لیں گے, نو یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ جس گھمنڈ میں ہے نا کہ اسی تکذیب کے ذریعے مجھ پر قابو پا لیں گے, تو اسی تکذیب کو ان کے خلاف پلٹا دے اور مجھے مدد عطا فرما. تو بھائی سمجھتی ہے دنیا یہ کہ دیکھیے شہید کر دیا حسین ابن علی کو, ختم ہو گیا سلسلہ, لیکن یہی شہادت جسے دشمن کفار فتح سمجھ رہے تھے اپنی, یہ حسین کی فتح نکلی. اچھا ایک کہا جاتا ہے بھائی حسین ابن علی کو ظاہری شکست ہوئی حقیقی فتح ہوئی. صاحب ظاہری شکست بھی نہیں ہوئی, ظاہری بھی فتح ہوئی باطنی بھی فتح ہوئی. ظاہری فتح اس لیے ہوئی کہ جو جس مقصد کے لیے حسین آئے تھے حسین نے وہ مقصد کر لیا. اس لیے آئے تھے کہ اپنی جان کو پروردگار کے راستے میں لٹا دے. حسین شہید ہونے کے لیے آئے تھے, ہو گئے شہید. ظاہری فتح اور باطنی فتح اس لیے کہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا, بڑا ذکر ہو رہا ہے جوش کا, جوش نے بڑا عجیب مثلا دیا, نام یزید اے فتح خود فریب بدل جا شکست میں, اے فتح خود فریب بدل جا شکست میں, نام یزید رینج مقامات پخت میں. ظاہری فتح بھی عطا ہوئی ہے, باطنی فتح بھی عطا ہوئی ہے. باطنی فتح یہ ہے کہ جو سید سجاد کا جملہ آپ سب کو یاد ہے, پھر بک جا ذرا, یہ کس کے نانا کا نام دیا جا رہا ہے, یہ باطنی فتح ہے. ظاہری فتح یہ کہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا کر کے جاؤں گا, نہ ظاہری شکست کبھی نہ کہیں گے ظاہری شکست سے. اچھا رب سرنی بے مک زبون, پروردگار مجھے نصرت عطا فرما اس چیز کے ذریعے کی جس میں لوگ میری تکذیب کر رہے ہیں. بس ایک دفعہ یہ کہا تو وہی آئی فضیات نوح سے کہ بس نائل فل بے آئیوننا, نوح کشتی بناؤ. اگر آخری مجلس میں یکل کی مجلس کو موقع ملا تو انشاءاللہ اس نوح کے کشتی بنانے پر بھی گفتگو کر لیں گے. اچھا نوح کشتی بناؤ, اچھا اب دوبارہ آئیے, دوبارہ آئیے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا, اب دیکھیے آیات کو میں جمع کر رہا ہوں جلدی جلدی, دامن رکھ میں جو گنجائش نہیں ہے, کیونکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے تو مجھے مجبوراً وہ ایک بریکٹ یہاں کھولنا پڑا. امید ہے کہ مجھے میرے سننے والے جو موضوع کا تسلسل اس سے ہٹ گیا معاف فرمائیں گے. تو دیکھیے یہاں پر نوح کو کہا گیا کہ پروردگار یہ لوگ ہماری طرح کا انسان ہے, ہماری طرح کا بشر ہے. اللہ نے بھی یہی کہا کہ بھائی تمہاری طرح کا بشر ہے, لیکن خود مذمت بھی کی. اور جب نبیوں نے کہا, جب نبیوں کو یہ کہہ کر ان کے پیغام کو ٹھکرایا گیا کہ بھائی یہ ہم جیسا بشر ہے, لائن اتا تم بشر مثلکم انکم اذا لخاسرون, یہ نو تم جیسا بشر ہے, اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی تبعیت کی تو تم بڑے گھاٹے میں ہو. پروردگار جب کفار یہ کہہ رہے ہیں نو کے بارے میں, لائن تبا تم لائن اتا تم بشر مثلکم, اگر تم نے اطاعت کی اپنے جیسے بشر کی تو تم بڑے گھاٹے میں ہو. پروردگار جب نو کے خلاف نو کی قوم نے یہ جملہ کہا کہ نو تم جیسا بشر ہے, اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو بڑے گھاٹے میں ہو, تو تم نے مذمت کی اور اپنے حبیب خدا خاتم الانبیاء کی زبانی یہ کہلوایا انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا بشر ہوں. وہاں نوح کی قوم والے یہ کہیں کہ یہ تم جیسا بشر ہے اطاعت نہ کرنا تو تم مذمت کر رہا ہے, اور یہاں محمد مصطفیٰ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. بھائی اب یہ بشریت کی بات بہت زیادہ پھیل گئی. دیکھیے اگر انسان کی, میں نے عرض کیا تھا دوسری حدیث مجلس میں, کچھ ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں اور کچھ اس کی ذات سے نکلنے والی خصوصیات نہیں ہوتی, اس کی ذات کے لوازمات ہوتے ہیں. دیکھیے زمین کی طاقت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں, میں پھر یہ کہوں گا جو کشش ہے زمین کی, جو مختلف اجرام و اقسام فلکیہ کی کشش ہے آپس میں, اسے سمجھ لیجیے کہ دیکھیے کس طرح سے اپنے محور پر, اپنے مدار پر, آربٹ اور ایکسس پر گھوم رہی ہیں. ایک خاص ایک میگنیٹیکل فورس ہے, یہاں پر مقناطیسی قوت ہے کہ جس کے ذریعے وہ گھوم رہی ہے. اب انسان ناپ نہیں سکتا ایک عام آدمی مجاب جیسا, لیکن جب وہ دیکھے گا کہ اس کائنات میں, اس کاسموس کے اندر, یونیورس میں, اس کہکشاں میں, گیلیکسی میں اس انداز سے تمام اجرام و اجسام فلکی گھوم رہے, تو اسے ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں ان کا لوازمہ اتنا زیادہ ہے, ان کا لازمہ ان کے مقناطیسی قوت کا اتنا زیادہ ہے کہ کروڑوں ٹن وزنی زمین چاند سورج ایک خاص انداز سے ٹنگے ہوئے ہیں. ہے نا, یہ بات واضح ہے, بہت سیدھی سی بات ہے, ٹنگے ہوئے ہیں. بھائی سورج کس کھوٹی سے ٹنگا ہوا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا سورج گھوم رہا ہے, سورج ٹنگا ہوا ہے نا, کس کھوٹی سے ٹنگا ہوا ہے؟ کسی سے نہیں. بھائی یہ کیا ہے؟ اب وہ دیکھیے سائنسدانوں نے قانون دیے مختلف, ایک مقناطیسی طاقت ہوتی ہے اور ایک ایسی طاقت جو روک کے رکھے ہوئے, تو انسان کی سمجھ میں آئے گا بھائی ہم زمین پر کیا تحقیق کریں, اس کی مقناطیسی قوت اتنی زیادہ ہے. اب دیکھیے رسول کی بشریت کے بارے میں بات مت کیجیے گا کہ رسول کی بشریت کس مرحلے پر تھی, کیا اس کا جواب لایا جا سکتا ہے یا نہیں, یا وہ ہم جیسا بشر ہے یا نہیں. خدا نے کہا کہ دیکھو اس رسول بڑی توجہ کیجیے گا جو میں نے مثال دی تھی شروع میں، اس رسول کی طاقت اتنی ہے وجود کی، اس کی روح کی طاقت اتنی ہے کہ یہ جبرائیل جیسا عظیم فرشتے کو زمین پر کھینچ کر لے آئے، اور جبرائیل جب آئے تو اکیلا نہ آئے بلکہ جبرائیل ہماری وہ کتاب لے کر آئے کہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. آیت آپ کو پتا ہے، ترجمہ آپ سمجھتے ہیں، مجھے یہاں رکنا نہیں ہے. یعنی اس نبی کے قلب کی طاقت یہ ہے کہ یہ اس کتاب کو دریافت کر رہا ہے جو پہاڑ پر نازل ہو جاتی. قرآن نے یہ نہیں کہا پہاڑوں پر، قرآن کا لفظ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کسی بھی ایک پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے تو اس کی حقیقت سے قرآن کی پاش پاش ہو جاتے. یہ رسول ایسا ہے. اچھا جب کتاب کی یہ حقیقت ہے تو سورہ بقرہ میں کہا کہ دیکھو دیکھو، اب دیکھیے کتاب کی خصوصیت کی بات ہو رہی ہے، رسول خدا کی ذاتی خصوصیت ہے. سورہ بقرہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسور من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین. دیکھو اگر تم شک میں ہونا اس کتاب کے اوپر، کبھی کہا 10 سورتیں اور یہاں پہ کہا ایک سورت لے آؤ، ایک سورت اس جیسی لے آؤ. سورہ بقرہ بھی ایک سورت ہے، انا آتینا کوثر بھی ایک سورت ہے. دیکھو اگر تم شک میں ہو، ہمارے حبیب کی شخصیت کی بات چھوڑو کہ اس کی بشریت تمہارے ساتھ کتنی ملتی ہے، کتنی مماثلت ہے، کتنی مغایرت ہے، بات یہ مت کرو ہمارے حبیب کی حقیقت کیا ہے. اب ہمارے حبیب نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے جس کتاب کو مجبور کیا ہے آسمان سے زمین پر آنے کے لیے، ہمارے حبیب نے اپنی جس روحانی طاقت کے بلبوتے پر مجبور کیا ہے جس آسمانی کتاب کو آسمان سے زمین پر آنے کے لیے، اس کتاب کی طاقت یہ ہے کہ تم اس جیسے الفاظ گڑ کے نہیں لا سکتے. تو تم ہمارے حبیب کی بشریت کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اب دیکھیں اس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی، یہاں پر میں بہت سے مرحلے گفتگو کی چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو دیکھیے یہاں پر خدا نے کہا کہ دیکھو ہمارے حبیب سے نہیں ٹکرا سکتے، اس کی شخصیت سے نہیں ٹکرا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ مثال ذہنوں میں رکھیے گا کشیش ثقل کی، جبرائیل کو نازل کرنے کی، کہ رسول خدا کی روح تھی کہ جو جبرائیل کو کھینچ کر زمین پر لائی. دیکھو جس کتاب کو مجبور کیا، جن حقیقتوں کو مجبور کیا رسول خدا نے زمین پر نازل ہونے کے لیے، تم ان حقیقتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے. اب میں مثال دوں، بڑی بھونڈی سی مثال ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے. اگر ایک گیند میں اچھالوں اور وہ گیند زمین پر گرے اور آپ اس گیند کا جواب لانے سے قاصر ہوں، تو دیکھیے پھر آپ یہ مت کہیے گا کہ زمین کی طاقت کتنی ہے. پہلے چھوٹی سی گیند کو سمجھ لیجیے، پھر زمین کی طاقت کا اندازہ کیجیے گا. تو دیکھیے یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو بشر ہے، لیکن بشریت سمجھو اس کی، اس کی بشریت یہ ہے کہ فرما دیا لو کان فی الارض، اگر زمین پر ملائکہ ہوتے تو ملائکہ بھیجتے. اور اس کے بعد کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یقولون، یہ کفار یہ کہتے ہیں، مال حاضر رکھی، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یا کن تام یمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں بھی گھومتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے. فرمایا اگلی آیت میں، وما ارسلناک قبلک من المرسلین الا انہم، ہم نے حبیب تجھ سے پہلے کبھی کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا، جو بھی بھیجا رسول اس کی صفت یہ تھی، لا یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، وہ لوگ، ویمشون فی الاسواق، وہ لوگ بازاروں میں گھومتے بھی تھے اپنے کاروبار زندگی کے لیے اور کھانا بھی کھاتے تھے، یہ ہماری سنت رہی ہے. تو دیکھیے بشریت کے پردے کے ذریعے کفار گمراہ ہو گئے. ایک پردہ تھا جو گمراہ کر گیا کفار کو، اسی بشریت کے پردے کے ذریعے خدا نے امتحان لیا، اس میں کچھ لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے، کافر بن گئے، کچھ لوگ کامیاب ہو گئے، مسلمان بن گئے. بھائی یہ پردہ ہوتا کیوں ہے؟ پردہ آتا کس لیے؟ یہ اس لیے آتا ہے کہ دنیا کے کچھ تقاضے ہیں، دنیا کے کچھ تقاضے ہیں کہ جن کے ذریعے خدا اپنی مخلوقات کو ان تقاضوں کے ساتھ بھیجتا ہے. عجیب انداز سے فرمایا، دیکھو وہ ارسلنا الیہا روحنا، جب سورہ مریم کی بات آئی، ہم نے مریم کی جانب اپنی روح کو بھیجا، جبرائیل کو بھیجا. جب جبرائیل کو بھیجا تو تمس صلی اللہ بشر سبیا، جبرائیل ایک دفعہ بشر کی صورت میں مریم کے سامنے آئے. بھائی دیکھیے اللہ نے جبرائیل کی حقیقت پر پردہ ڈالا تھا بشریت کے ذریعے. اگر جب بشریت کا پردہ ڈلا تو یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ جبرائیل انسان بن گئے. ایک دفعہ مریم نے دیکھا اس انداز سے انسان بنے کہ کہا کہ بھائی میں تجھے تجھ سے خدا کی پناہ مانتی ہوں. آؤز بیٹا آؤز ملتا بررحمان ان کن تتقیا, میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی آدمی ہے, میں اکیلی عورت ہوں. کہا کہ نہیں انما انا رسول رب لکے غلام الزکیا, میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک نیک بچہ عطا کر سکوں. یعنی جبرائیل کا مقام یہ ہے کہ وہ مقام انسانیت پر ہے بظاہر, پردہ پڑا ہے انسانیت کا لیکن متصل ہے پروردگار عالم سے, تو انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے خدا, ایک اشارہ دے رہا ہے, ایک اندیا دے رہا ہے کہ دیکھو اگر ہمارے ہماری بارگاہ سے کوئی مقرب ہستی آئے بشریت کا پردہ ڈال کے تو ہزار مرتبہ تمہیں اپنے جیسا انسان دکھے, اپنے جیسا نہ سمجھنا. بھائی یہیں پہ پھر اسی نظم میں مصرع دیا عجیب کہ دیکھیے تیرگی کو رسول خدا کے بارے میں, تیرگی کو اندھیرے کو روکشے مہرے درخشاں کر دیا, اندھیرے کو اتنا روشن کیا رسول خدا نے کہ چاند کے ساتھ لے آئے اسے. تیرگی کو روکشے مہرے درخشاں کر دیا, تو نے جس کانٹے کو چمکایا گزشتہ کر دیا. یہ رسول خدا کی حقیقت, تو حضور تو نے جس کانٹے کو چمکایا گلستہ کر دیا. جو کانٹا بھی رسول کے ہاتھ میں آئے اگر رسول ارادہ کرے تو اسے گلستہ بنا دے. اب سوچئے کہ جو ہستی ایسی ہو کہ اس دنیا میں آئی ہو گلستہ کی صورت میں اور پھر رسول کے ساتھ رہے تو اس کی حقیقت کیا ہوگی. تو دیکھیے یہ بشریت کے ذریعے امتحان تھا. ہاں ہے تم جیسا بشر, تم جیسا بشر ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے, اسے بھوک بھی لگتی ہے, اسے پیاس بھی لگتی ہے. جب حضرت ابراہیم جو رسول خدا کے فرزند تھے ان کا انتقال ہوا تو ایک دفعہ گئے ابراہیم کی قبر پہ اور آنسو بہ رہے تھے اور یہ جملہ کہا ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان بك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا حقا. فرق یہ ہے ہم میں اور رسول میں کہ ابراہیم دل پہ بہت غم ہے, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, خود فرما رہے ہیں اپنی مرتبہ اپنے بارے میں, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, دل غمگین ہے, لیکن ہم تیری یاد میں بڑے غمگین ہیں ابراہیم, لیکن ہم سوائے حق کے کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ مرتبہ ہے رسول کا, بھوک اسے بھی لگتی ہے, فاقے یہ بھی کرتا ہے, پیاس اسے بھی لگتی ہے, تکلیفیں برداشت یہ بھی کرتا ہے. جب بھوک لگے گی اپنے شکم مبارک پر پتھر بھی باندھے گا, لیکن ولا نقول الا حقا, یہ سوائے حق کے کچھ نہیں کہتا, یہ سوائے حق کے کچھ نہیں سوچتا. کیوں انی وجہت وجہ للذی, جب ابراہیم کی توحید یہ ہے کہ ہر مرتبے پر میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض, اس ابراہیم کی کہ جو یہ کہہ رہے کہ پروردگار کچھ اور نشانیاں دکھلا قیامت کے بارے میں, دل کو اطمینان آ جائے, اس کی توحید یہ کہ میں نے اپنی ہر چیز خدا کی جانب گامزن رکھی ہے. وہ ابراہیم کے جو اپنے آپ کو اس مرتبے پر نہ دیکھے کہ بھائی حکمت میں نہیں سکھا سکتا, کتاب کی تلاوت میں نہیں کر سکتا, تعلیم نہیں دے سکتا, تزکیہ میں نہیں کر سکتا. حکمت کی تعلیم کون دے گا, پاک کون کرے گا, تزکیہ کون کرے گا, توحید کا حقیقی درس کون دے گا, کیا ابراہیم آپ دیں گے؟ نہیں, میری نسل سے ایک آئے گا وہ دے گا. اتنی عظیم توحید کے ہر چیز ابراہیم کی خدا کی جانب گامزن, اس کے باوجود بھی حکمت اور کتاب کی تعلیم نہ دے پائے. قرآن کہہ رہا ہے یہ, تو سوچئے وہ رسول کیسا بشر ہوگا کہ جو ابراہیم, جہاں پر ابراہیم کے قدم رک جائیں, جہاں پر ابراہیم کی انتہا ہے وہاں ختمی مرتبہ کی ابتدا ہے. دیکھیے یہ توحید ابراہیمی اور یہ توحید مصطفی اور سلسلہ ہے پنجتن کا, پنجتن کے سلسلے کے کردار آپ کو نظر آئیں گے کربلا میں. مسیح آپ نے سنا یتیم حسن کا, عجیب, اچھا بڑے عجیب مصاحبے شہزادے کے, کہ سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء کتنی زیادہ محبت کرتے تھے حضرت حسن سے. جب گفتگو ہوئی اس وقت اضافی ہو چکا ہے, جب گفتگو ہوئی شب عاشورہ، کہا کہ چچا جان کیا میرا نام شہدا کی فہرست میں شامل ہے؟ سید الشہدا نے عجیب جواب دیا، کہا کہ بیٹا قاسم تم نہیں صرف بلکہ 6 مہینے کا تمہارا بھائی علی اصغر بھی. اچھا معرفت دیکھیے قاسم کی، جب سوال کیا سید الشہدا نے کہ قاسم بیٹا کیف الموت عندک، موت تیری نظر میں کیسی ہے، اب یہ کیا کرے بچہ؟ جواب دے گا بچپنے کی حدود میں رہ کر. لیکن جب یہ جواب دے گا بچہ بچپنے کی حدود میں رہ کر، تو یہ بھی سمجھائے گا آتی دنیا کو کہ دیکھو یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے کوئی، یہ حسن ابن علی کا بچہ ہے. بچوں والا انداز دیا لیکن بڑے گہری حقیقت کے ساتھ کہ چچا جان الموت عندی احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. آئے قاسم رخصت کے لیے، عجیب کام کیا سید الشہدا نے جو کسی کے ساتھ نہ کیا. یقیناً آج جناب قاسم کی شہادت منائی جا رہی ہے شہر کے مختلف حصوں میں، مہندی اٹھتی ہے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مہندی کے بارے میں. میں کہوں گا عزیزان گرامی مہندی ضرور تھی قاسم کی، لیکن اس میں رنگ ہنا نہ تھا، قاسم کے لہو کا رنگ شامل تھا. قاسم کی بارات ضرور آئی لیکن سید الشہدا کی دوش مبارک پر آئی. قاسم جب آئے نا چچا جان اجازت دیجیے مجھے. ایک دفعہ سید الشہدا نے قاسم کے چہرے کو دیکھا، مقتل کے الفاظ یہ ہیں فاعتنقا وبکیا حتی غشی علیہما. قاسم ایک دفعہ جب آئے نا اجازت دینے کے لیے، حسین نے کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، عباس گئے یہ کام نہیں کیا، اول محمد گئے یہ کام نہیں کیا، اولاد عقیل گئے یہ کام نہیں کیا، علی اکبر گئے یہ کام نہیں کیا، لیکن قاسم ایک دفعہ جب اجازت دینے آئے تو حسین نے ایک دفعہ آگے بڑھے، اجازت دینے سے پہلے گلے لگایا اور مقتل کے الفاظ چچا بھتیجے مل کے اتنا روئے حتی غشی علیہما، غش کھا کے دونوں گر پڑے. میں کہوں گا مولا یہ اکبر کو بھیجتے وقت یہ کام نہ کیا، عباس کے وقت یہ کام نہ کیا، یہ قاسم کو گلے لگا کر کیوں روئے؟ شاید سید الشہدا جواب دے کہ قاسم کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے حسن ابن علی کا بھائی حسن کا تیروں بھرا تابوت نظر آ گیا، وہ کفن نظر آ گیا جس میں سے خون نکل رہا تھا. کہا قاسم جاؤ. عباس آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار کیا. الجان کے راوی جانتے ہیں آپ کہ راوی کیا کہتا ہے؟ میں نے دیکھا ایک عجیب منظر، فخرج من الخیام غلام يتلعلع وجهه كالبدر ولم يبلغ الحلم. میں نے دیکھا ایک بچہ نکلا ہے جس کی مسے بھیگی نہیں ہے، جس کے چہرے پر مسے بھیگی نہیں ہے، بلوغت کے آثار نہیں ہے، لیکن چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ گویا خیمے سے چودھری کا چاند نکل کے آیا. میں کہوں گا بی بی ام فروا یہ اب چودھری کا چاند مقتل میں لہو لہان ہو جائے گا، بس کچھ لمحوں کی دیر ہے. قاسم آگے بڑھے رہوار کی جانب، مرکب کی جانب آگے بڑھے سوار ہونے کے لیے. مقتل کے الفاظ ہیں فن قطع شسو نعلہ، کہ قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، جوتے پہ جو ڈوری بندھی ہوئی تھی ٹوٹ گئی. قاسم جھک کے اپنے جوتے کا تسمہ باندھنا چاہتے تھے کہ سید الشہدا ایک دفعہ بے چین ہو گئے، گھبرا گئے، دوڑ کے آئے جھک کر قاسم کے جوتے کا قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا. میں کہوں گا مولا اتنی محبت. قاسم بیٹا جاؤ خدا تمہاری پشت پناہ. قاسم گئے، نجس پڑا، جنگ کی، حسن کی بہادری یاد دلائی، حیدر کرار کی بہادری یاد دلائی. عزیزان گرامی جنگ کرتے جاتے ہیں، رجز پڑھتے جاتے ہیں، جنگ بڑی طویل کی، ہر طرف سے تیر آئے، تلواریں آئیں، نیزے آئے، کئی پہر کی پیاس ہے. اب قاسم گھوڑے پر نہ سمجھ سکے. میں کہوں گا مولا سید الشہدا وہ قاسم جس سے اتنی محبت تھی کہ جھک کر جوتے کا تسمہ باندھا تھا، میں کہوں گا مولا سید الشہدا وہ اب پشت فرس سے زمین کربلا پر آنے والا ہے. ایک دفعہ قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، ہر شخص نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کر. قاسم اتنے چھوٹے ہیں، چچا سے اتنی محبت ہے، یہ نہ کہا یا ابا عبداللہ کہا السلام علیکم یا اما ادرکنی. ارے چچا قاسم کی مدد کو آئیے، قاسم کی مدد کو آئیے. پر حسین نے یہ سننا تھا تو حملہ علی القوم کاللیث الغضبان، حسین بکھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ آور ہوئے، میمنہ اور نیسرے کو پیچھے ڈھکیلا. ایک دفعہ جب قاسم کی لاش پر پہنچے، دیکھا جوان بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، واللہ یعز علی امک ان تدعوہ فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. بیٹا قاسم، مشکل کشا کے بیٹے پر کتنا شاخ ہے کہ تو نے
نے حسین کو علی کے بیٹے کو مدد کے لیے جب بلایا تو وہ نہ آ سکا, اور جب آیا تو کسی تیرے درد کا مداوا نہ تھا. قاسم کی لاش کو اٹھا کر گنج شہیدا میں لائے. میں کہوں گا مولا بڑی محبت تھی گنج شہیدا میں رکھا, اور اس کے بعد مولا یہ وہی قاسم ہے کہ جس کے جوتے کا تسمہ جھک کر مارا تھا. ایک دفعہ تڑپ گئے تھے, مدد کے لیے گئے تھے. میں کہوں گا مولا حسین اس وقت اس بیوہ ماں کا کیا حال ہوگا جب شان غریبہ ہوگی, قاسم کا سر قسم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.